مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ السلام عليك يا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا نهجهم دون الحسين عليه السلام۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست و دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس رضاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے رضاداروں میں ہمیں محشور فرمائے۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ فرش اعضا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری کے لیے، اور اسی طرح جن مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہوئی ہے ان کی دعاؤں کی استجابت اور حاجات کی برابری کے لیے قبولیت مجلس اعضا کے دعا کو شامل کرتے ہوئے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اعضائے محترم، عشر مجالس کے آج آخری مجلس میں ہم اپنے موضوع کے ایک حصے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قلب سلیم کے عنوان سے اس عشرے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کی پروردگار نے توفیق عنایت فرمائی۔ قلب سلیم ایسے قلب کو، ایسے باطن کو، ایسی روح کو کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو ان آلائشوں سے، ان آلودگیوں سے کہ جو انسان کے باطن کو بیمار کرتی ہے، انسان کے باطن کو مریض کرتی ہے، انسان کے باطن میں ایسی نقائص اور ایسی کمزوریوں کا باعث بنتی ہے کہ پھر انسان معنوی درجات میں آگے بڑھنے کے لیے مطلوبہ قوت فراہم نہیں کر پاتا، معنوی درجات میں اگلے مراحل کی طرف جانے کے جستجو نہیں کر پاتا۔ لہذا قرآن مجید نے اس کو دنیاوی معاملات کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہمیں اس انداز سے بیان کیا کہ جس کے پاس قلب سلیم نہیں ہے تو اس کی مال اور اس کی اولاد اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ پس مال اور اولاد فائدہ پہنچاتے ہیں اس فرد کو کہ جو صاحب قلب سلیم ہو۔ لہذا قلب سلیم کے عنوان سے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح ہمارا یہ بدن، ہمارا یہ جسم مختلف قسم کی تکالیف اور امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا باطن بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بمثل جسم ہی ہے، بعض اوقات کوئی چھوٹا موٹا مرض ہوتا ہے اور بعض اوقات خدا نخواستہ ایسے موذی امراض بھی لگ جاتے ہیں وجود کو کہ جو انسان کے لیے، جس طرح بدن کی موت واقع ہو جاتی ہے موذی امراض کے ذریعے سے، تو انسان کا باطن بھی مردہ ہو جاتا ہے شرک اور کفر جیسی بیماریوں کے لاحق ہونے سے۔ قساوت قلبی یا سنگدلی ایک ایسا مرض تھا کہ جو انسان کے قلب کے لیے شرک و کفر کے بعد سب سے زیادہ خطرناک مرض ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ کی خدمت میں ریاکاری اور شہرت طلبی کے عنوان سے بات کی۔ پس ریاکار اور شہرت طلب انسان اگر پروردگار کے حکم دیے گئے عبادت کو، چاہے وہ فریضہ عبادت ہو یا مستحب فرائض ہو، چاہے وہ جسمانی اور بدنی فریضہ ہو، بدنی مستحب ہو، یا مالی فریضہ اور مالی مستحب ہو، اگر انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دیتا ہے، دکھاوے کے لیے ان امور کے انجام دہی کرتا ہے، تو یہ ریاکاری اور شہرت طلبی کا مرض کہلاتا ہے اور یہ ہماری باطنی آنکھوں پر اثر کرتا ہے۔ اور یہ باطنی آنکھوں پر اثر جب زیادہ بڑھ جائے تو یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کی آنکھیں باطنی طور پر اندھی ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے باطنی آنکھوں کے نابینا ہونے کے بارے میں دو تین جگہوں پر قرآن نے اس موضوع پر بات کی ہوئی ہے۔ لہٰذا پچھلی جو دو مجالس میں آپ کی خدمت میں ریاکاری کے عنوان سے اور شہرت طلبی کے مرض کو کچھ وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج ہم اس مرض کے حل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا کر چند نکات اس بارے میں عرض کر کے دو تین پیغامات ہیں جو اس آخری شب میں خواہش تھی کہ آپ تمام مومنین تک وہ پیغامات ضرور پہنچنے چاہیے، اس موضوع کو مکمل کر کے وہ دو تین پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی زحمت آپ کی تمام کریں گے۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد۔ ریاکاری اور شہرت طلبی کا جو حل ہے وہ خلوص میں ہے، انسان اپنے عمل کو خالص کرتا جائے، جس قدر عمل خالص ہوگا، جس قدر عمل میں خلوص آئے گا، اسی قدر انسان ریاکاری اور شہرت طلبی سے باہر آئے گا۔ لہذا اگر ہم ریاکاری اور شہرت طلبی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال میں، ہمیں اپنے افعال میں خلوص پیدا کرنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ نیت کا خالص ہونا باعث بنتا ہے کہ انسان ریاکاری سے باہر آتا ہے، نیت کو خالص کرنا ضروری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے جیسے بعض جگہوں پر قرآن کا لب و لہجہ اس انداز کہے کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیں قل اعوذ برب الناس مثلا، کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. قل هو الله احد، کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے. بس یہ جو انداز ہے کہ کہہ دیجئے، اسی انداز کے ساتھ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 میں پروردگار نے رسول خدا کے زبانی ایک عنوان، ایک مفہوم کو بیان کیا ہے. ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کا سب اللہ جو رب العالمین ہے اسی کے لیے ہے. پھر اگلے آیت میں ہے، کون رب العالمین؟ جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. انا اول المسلمین، سب سے پہلا تسلیم ہونے والا میں خود ہوں. کیا حکم ہے؟ کہ اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنا جینا، اپنا مرنا سارے کا سارا کس کے لیے ہو؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہوگی جو عالمین کا رب ہے. میں اور آپ اگر اپنے اعمال کی سمت کو اس طرح سے معین کر لیں، اس طرح سے درست کر لیں، کوئی بھی عمل انجام دینا ہے خالصتاً اللہ کے لیے دینا ہے، اس کو پریکٹیکلی حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیت پہ کام کرنا پڑے گا. درود پڑے محمد اور آل محمد پر. نیت، جیسا کہ میں نے اس کی کچھ تشریح میں عرض کیا تھا، نیت بنیادی طور پر غرض، انسان کس غرض سے کسی کام کو انجام دے رہا ہے، غرض کیا ہے. غرض انسان کا فائدہ طے کرتا ہے. انسان کو جب کسی کام میں اپنی منفعت نظر آتی ہے، اپنا فائدہ نظر آتا ہے، اور یا دوسری صورت میں کسی نقصان سے بچنا سمجھ میں آتا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا، یہ کام کروں گا تو میں فلاں نقصان سے بچ جاؤں گا، دو ہی صورتیں بنتی ہیں، یا یہ کہ انسان اس کام کو انجام دوں گا مجھے فلاں فائدہ ملنے والا ہے، اس کام کی انجام دہی سے فلاں نقصان سے بچوں گا. تو جب انسان کو اپنی منفعت نظر آتی ہے یا نقصان سے حفاظت کا پتہ چلتا ہے تو یہاں سے انسان کی غرض بنتی ہے. بس غرض کا جو معاملہ ہے، جس کو میں نے خواہش کے عنوان سے بھی بیان کیا، ابتدائی خواہش جو دل میں اٹھتی ہے وہ نیت ہے. اگر ہم نے نیت کو خالص کر لیا تو پھر کام آسان ہے. نیت خالص کر لی کہ یہ کام، خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے. کیوں نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ کیوں خواہش کر رہے ہیں نماز کی؟ کیونکہ اللہ کو پسند ہے. کیوں نماز کی طرف جانا چاہتا ہے؟ اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے. کیوں نماز کو پڑھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ سنا ہے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. کیوں نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنے سے عذاب ٹل جاتا ہے. غرض، منفعت، نقصان سے بچنا، فائدے کا حاصل ہونا، یہ چیزیں مل کے انسان کی خواہش بناتی ہیں. خواہش، ابتدائی خواہش وہی نیت ہے، جو اگلے مرحلے میں جب نیت ہو جائے تو پھر انسان عزم کرتا ہے، عزم کے بعد اس فعل کو انجام دیتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو بنیادی غرض تھا وہ کیا ہے، کسی بھی کام کو انجام دیتے ہوئے، چاہے ہم عبادت کر رہے ہوں، روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، امام حسین کی مجلس میں شرکت کی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، غرض کوئی بھی کام جو انجام دیا ہے، اگر غرض میں پروردگار کی خوشنودی شامل ہے. کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ نیت خالص ہے،
جو کام انسان اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے نیت جب خالص ہوتی ہے پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کام کو کرنے کے بعد کتنوں نے میری تعریف کرنی ہے کتنوں نے میری مذمت کرنی ہے, یہ چیز معنی میں نہیں آتی, اس چیز کو انسان خاطر میں نہیں لاتا, اسے پریشانی نہیں ہوتی کہ میں نے اگر اس عمل کو انجام دیا تو اس عمل کو انجام دینے کے بعد میری تعریفیں کرنے والے کتنے جمع ہو جائیں گے, لوگوں میں میری ریپوٹیشن کس طرح کی بننے والی ہے, نہیں غرض ہوتی, خالصتاً اللہ کے لیے. حافظ شیرازی نے ایک اپنے نظم کے اندر جو پہلا جملہ کہا وہ یہ کہا کہ از علی آموز اخلاص عمل, مولا علی سے سیکھو کہ عمل کا اخلاص کیسے لے کے آتے ہیں, علی سے سیکھو کہ عمل میں اخلاص کیسے آتا ہے. درود پڑے محمد والے محمد. علی سے سیکھو کہ عمل میں اخلاص کیسے آتا ہے. واقعہ عرض کرتا ہوں, ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. مشہور حدیث روز خندق کے موقع پر جب غزوہ خندق کا مرحلہ آیا, امیر المومنین گئے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں, اور آپ نے عمر کو جب پچھاڑا ہے اور اس کے بعد عمر کا جب کام تمام کیا ہے تو پھر رسول خدا نے کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, علی کی خندق کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے برتر ہے. یعنی کیا مطلب, دو جہانوں کے عبادت کرنے والوں کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھیں, علی کی خندق کی ایک ضربت کو ایک پلڑے میں رکھیں تو علی کی ضربت بھاری ہوگی ان کی عبادت پر. یار اب وجہ کیا ہے, اس طرح متوجہ ہو جائیں. معاملہ کچھ یہ یوں پیش آیا کہ عامر ابن عبد ود جب مقابلے کے لیے آیا, امیر المومنین پیدل تھے پیادہ تھے, تو عمر گھوڑے پہ سوار تھا. جب ایک دوسرے کا تعارف ہوا تو عمر نے کہا کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا, میں تمہارے باپ کا احترام کرتا ہوں. مولا علی سے کہنے لگا میں تمہارے باپ کا احترام کرتا ہوں, تم سے نہیں لڑوں گا. مولا نے کہا تم اسلام قبول کرو, نہیں کرو گے تو میں تو تم سے لڑوں گا. جب لڑائی طے ہوئی تو مولا نے عمر سے کہا میں پیادہ ہوں تو تمہیں بھی پیادہ ہونا چاہیے. اس نے کہا آپ کے بات درست ہے. یہ کہہ کے اپنے گھوڑے سے اتر آیا, اور چونکہ ایک مشہور پہلوان تھا, حجاز کا ایک بڑا پہلوان معروف تھا, لوگ اس کی شجاعت اور اس کے بہت سارے جنگی معرکوں اور اس کے اندر اس کی کامیابی سے واقف تھے. اب اس نے اپنے گھوڑے سے اترنے کے بعد اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی ہی تلوار سے اپنے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں کاٹ دی, ایک وار میں دونوں ٹانگیں کاٹ دی. دکھانا چاہ رہا تھا کہ میرے وار میں کس قدر زور ہے, کس قدر طاقت ہے. جب اگلی دونوں ٹانگیں گھوڑے کی کاٹی وہ گھوڑا تڑپنے لگا. اس کے بعد جب جنگ ہوئی امیر المومنین اور اس کے درمیان میں, اس نے وار کیے, مولا نے وار روکے. یہاں جب امیر المومنین نے وار کیا تو مولا نے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی, ایک ٹانگ اس کی کٹ گئی اور یہ نیچے گر پڑا زمین پہ. تب امیر المومنین نے کہا تیری ٹانگ اس لیے کاٹی تاکہ تجھے اندازہ ہو کہ ایک جاندار کی ٹانگ کاٹنے پہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے اس کو. اس نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی پوری. اب اصحاب نے دیکھا کہ امیر المومنین نے عمر ابن عبد ود کو گرایا ہوا ہے اور مولا علی اس کے سینے پہ چڑھیں کہ اس کا سر قلم کریں. اس نے بے ادبی کی, مولا علی اس کے سینے سے اتر گئے. اصحاب نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ, علی نے عمر کو چھوڑ دیا ہے, یہ تو بڑی مشکل سے قابو آیا ہے, کہ علی کو چاہیے تھا فوراً عمر کا سر قلم کرتے. اللہ کے نبی نے کہا علی بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے, علی کو چھوڑ دو, جیسا علی بہتر جانتے وہی کریں گے. پھر امیر المومنین عمر کا سر اتار کے, کچھ دیر کے بعد عمر کا سر اتار کے لے کے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا, باقی صاحب بھی تھے, علی پہلے آپ اس کے سینے پہ چڑھ چکے تھے, آپ اس کا سر قلم کرنے والے تھے, آپ کیوں اترے؟ مولا نے کہا یا رسول اللہ, اس نے میری طرف بے ادبی کی, جب کہ مجھے غصہ آیا جب مجھے غصہ آیا تو میں اس کے سینے سے اتر گیا, کیونکہ میں عمر کو اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا, اپنی ذاتی غصے کی وجہ سے نہیں مارنا چاہتا تھا. یہ مولا علی کا خلوص تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, اگر دونوں جہان کی عبادت, اگر آپ عمل کی کثرت کے حساب سے دیکھیں, یہاں بات کثرت عمل کی نہیں ہے, ورنہ دونوں جہانوں کی عبادت کریں تو عمل کی کثرت کے حساب سے تو وہ ایک بڑا ڈھیر بن جائے گا. یا امیر المومنین کی تلوار کے وار کو اگر عمل کی کثرت کے حساب سے دیکھیں تو وہ ایک وار نظر آئے گی, لیکن اللہ کے نبی عمل کے خلوص کو دیکھ رہے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا, اگر دونوں جہانوں کی عبادت کے خلوص کو جمع کر لو, کہ دونوں جہان کے لوگ جتنا خالص ہو کر پروردگار کی عبادت کرتے ہیں ان سب کے خلوص کو جوڑ کے جمع کرو, تو علی کی ایک ضربت میں جتنا خلوص تھا وہ ان دونوں جہانوں کے عبادت کے خلوص پر بھاری ہوگا. از علی آموز اخلاص عمل, علی سے سیکھو نا کہ عمل میں اخلاص کیسے لے کے آتے ہیں. ذات کو پس پشت ڈال دیا کہ اس نے اگر میری ذات میں بے ادبی کی ہے, اب مجھے اس پر ذاتی غصہ آیا ہے تو کیا ہوگا, میں اپنی ذات کے غصے کو کنار کر کے پروردگار کی رضا کے لیے اس کو مارنا چاہتا ہوں. یہ ہے امیر المومنین کے اخلاص کا نمونہ, جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے, اخلاص کے حصول کے لیے مشعل راہ ہے. اب نعوذ باللہ ایسے بھی لوگ ہوں گے آج کے دور میں, یقیناً ہیں معاشرے کے اندر, وہاں خدا کے لیے مولا چاہتے ہیں کہ اسے ماریں اپنے غصے کے لیے نہیں. یہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنے غصے کے لیے دین کو ڈھال بنا کے لے کے آئیں گے. غصہ حضرت کا اپنی ذات کا ہوگا لیکن اس کو دین کا پہناوا پہنا کے سامنے لے کے آئیں گے. یہ جس طرح تفرقہ ہے, جس طرح فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے, یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے اکثریت اپنے ذاتی مفادات کے لیے, بعض اپنے ذاتی غصوں کے لیے, تو اس کو دین کا لباس پہنا کر دین کے سائے میں اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. لہذا عمل کو خالص کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو نیت پہ کام کرنا ہوگا. جس قدر ہماری نیت خالص ہوتی گئی اس قدر ہمارا عمل خالص ہوگا, اور ہم ریاکاری کے مرض اور شہرت طلبی کے مرض سے باہر آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے باواز بلند محمد و آل محمد پر. بس ایک پہلو اور ضروری ہے کہ جس طرف توجہ رکھی جائے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا اگر ہم ثواب کی لالچ میں عبادت کریں, مثلا ہم نے سنا ہے کہ نماز شب پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, اب اگر کوئی ثواب کی وجہ سے نماز شب پڑھے تو کیا یہ خلوص والی عبادت نہیں ہے؟ یا اگر کسی نے سنا کہ نماز شب پڑھنے سے رزق میں وسعت ہوتی ہے, تو کوئی اپنے رزق میں وسعت کے لیے نماز شب پڑھے تو کیا یہ خلوص والی عبادت نہیں ہے؟ یا اگر کوئی آخرت کی قبر کی سختیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے نماز شب پڑھتا ہے, تو کیا یہ پڑھنا, اس طرح سے عبادت کرنا, یہ خلوص والی عبادت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ خلوص والی عبادتیں شمار ہوتی ہیں. بس ایک باریک سا, ایک لطیف سا نقطہ ہے جس کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ تمام عبادات خلوص کی عبادت ہی شمار ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خلوص کے درجات ہیں, خلوص کے مراتب ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم پہلے ہی مرحلے میں خلوص کے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھنے کی کوشش کریں. ایک درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جب کسی کو معلوم ہے کہ یہ پروردگار نے اس عبادت کو, اس کام کو انجام دینے کا حکم دیا ہے, اللہ کا حکم ہے, پتا ہے کہ یہ حکم پروردگار ہے, معلوم ہے کہ یہ حکم شرعی ہے, جب حکم پروردگار کا پتہ چلا, حکم شرعی کا پتہ چلا, اب انسان اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس نے علماء کی زبان سے سنا, معصومین کے فرامین اسے بتائے گئے کہ اگر اس حکم پروردگار پر عمل کرو تو تمہیں دنیا میں یہ فائدہ ہوگا, آخرت میں تمہیں یہ فائدہ ہوگا. اب انسان حکم پروردگار پہ عمل کرنا چاہتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں آ رہا ہے اس سے مجھے یہ دنیا کا یہ فائدہ ملے گا, اس سے مجھے آخرت کا یہ فائدہ ملے گا. اگر وہ حکم خدا پر عمل کرنے کی نیت رکھتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کا دل چاہتا ہے کہ آخرت کے اس ثواب کو حاصل کرے, ساتھ ہی ساتھ اس کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کی اس منفعت کو حاصل کرے, تو اس خواہش کو درست قرار دیا گیا. یہ خلوص کے منافع نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ثواب کے لیے عبادت کر رہا ہے تو یہ خالص عبادت نہیں ہے. ہے, اگر کوئی عذاب سے بچنے کے لیے عمل کرتا ہے تو عذاب سے بچنے کے لیے کرتا ہے. ایک امیر المومنین کا جو فرمان مشہور ہے کہ تاجروں کی عبادت, غلاموں کی عبادت اور آزاد لوگوں کی عبادت, یہ تین عبادتیں مولا نے بیان کی ہیں. جو ثواب کی خواہش رکھ کے عبادت کرے تاجر کی عبادت ہے, جو عذاب کے ڈر سے عبادت کرے غلام کی عبادت ہے, جو پروردگار کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرے وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. تو یہ امیر المومنین نے تقابل نہیں بیان کیا ہے, یہ مولا نے درجات بیان کیے ہوئے ہیں. لہذا اگر میں اور آپ, ہم میں سے کسی کے بھی دل میں, مثلا مجلس میں سنا, فرض کریں کسی بندے کے حالات اچھے نہیں ہیں, خدا نے خستہ رزق میں تنگی ہے, معاملات صحیح نہیں چل رہے, ضروریات پوری نہیں ہو رہی, کسی مجلس میں گیا, وہاں پر سنا کہ نماز شب پڑھنے سے رزق میں وسعت آتی ہے, مثلا چھٹے امام کے فرمان کے عنوان سے سنا کہ امام نے فرمایا ہے اگر رزق کی وسعت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو, اب مجلس میں سنا رزق کی تنگی میں مبتلا تھا, اب جا کے یہ رات کو نماز شب پڑھے گا, تو یاد رکھیے گا, یہ ایسا نہ سمجھے کہ یہ نماز شب خلوص والی نہیں ہے, یہ عین خلوص ہے, کیونکہ اس نے یہ عمل کسی معصوم سے منسوب, دین سے منسوب ایک حکم کے طور پہ دیکھا ہے, اس کے بعد جا کے اپنی اس مشکل اور اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ نماز شب پڑھتا ہے. تو اس کو یہ ہم کہیں کہ وہ خلوص کے ایک درجے پہ آ گیا ہے. تدریجاً اگر آگے بڑھتا جائے تو خلوص کے بالاترین درجوں تک بھی پہنچ جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لہذا ریاکاری اور شہرت طلبی کا جو مرض ہے بچنا ضروری ہے. نہیں بچیں گے باطنی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. پہلے آہستہ آہستہ شہرت طلبی اور ریاکاری ابھی تھوڑا تھوڑا ہے تو باطنی آنکھوں کی دیکھنے کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی, جس طرح ان آنکھوں میں سفید موتیا آتا ہے, کالا موتیا آتا ہے, کہ ریاکاری اور شہرت طلبی کا مرض بڑھتا جائے گا تو باطنی آنکھوں میں اس طرح کی مختلف قسم کی بیماریاں آتی جائیں گی. اگر انسان پلٹ آتا ہے, ریاکاری شہرت طلبی کو ترک کر دیتا ہے اور بندہ اپنے نیت میں خلوص داخل کرتا ہے, اپنے عمل میں خلوص داخل کرتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ جو باطنی آنکھ میں جو تکلیف آ رہی تھی, جو مسئلہ آ رہا تھا, وہ آہستہ 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 ختم ہو جائے گا. لیکن اگر توجہ نہیں کرے گا تو ایسا حال بھی ہو جائے گا کہ اسی دنیا میں باطنی آنکھ اندھی ہو جائے گی. اور آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی محشور ہوگا. کون سا اندھا؟ جس کی باطنی آنکھ اندھی ہوئی, اس کی بات ہو رہی ہے. اس لیے اخلاص عمل جس کا آغاز نیت سے کرنا ہے. نیت ایک تو وہ ہے نا جو ہم جملہ نیت کا پڑھتے ہیں, فلاں عبادت انجام دیتا ہوں قربتاً اللہ, یہ تو وہ لفظ ہے, وہ جملہ ہے جو میں نے اور آپ نے فقہی طور پر کسی عبادت کے لیے نیت کرنی ہے, جبکہ حقیقتاً نیت کیا ہے اخلاقی اور روحانی طور پہ, وہ بنیادی اور ابتدائی خواہش جو ہمارے وجود میں پیدا ہوئی, اس خواہش کا ریزن کیا ہے, اس ریزن سے پتہ چلے گا میری اور آپ کی وہ خواہش اور نیت خالص ہے یا نہیں ہے. کیوں اس نیک عمل کو انجام دینے کی خواہش پیدا ہوئی؟ کیونکہ ویڈیو بن رہی تھی, مثلا ذرا اچھی طرح سے اس یتیم کے سر پہ اچھی طرح ہاتھ پھیرو. کیوں؟ دیکھ نہیں رہے, ویڈیو بن رہی ہے, لائیو جا رہے پروگرام. یعنی جو خواہش پیدا ہوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی, جو خواہش ابتدائی پیدا ہوئی, اس ابتدائی خواہش کے اندر کیا چیز موجود تھی؟ کیونکہ لائیو جا رہے ہیں, لوگوں نے دیکھنا ہے, تاکہ میری نرمی اور شفقت لوگوں تک جائے. اس لیے تو یہ جو ابتدائی خواہش میں مسئلہ تھا یہی پر ریاکاری آ گئی. اور میں نے عرض کیا تھا یہاں کا علاج مشکل ہے, لہذا خلوص کی ابتدا نیت میں کرنی ہے, کیونکہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ قوی ہوتی ہے. مومن کی جو نیت ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے, وہ قوی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی نیت میں اس مسئلے کو حل کرنا ہے, نیت کو خالص کرتے جائیں. جس قدر نیت خالص ہوگی انسان اس قدر اس کے عمل کے اندر بہتری آتی جائے گی. درود پڑے گا محمد و آل محمد پر. بس احتیاط کرنا ضروری ہے. جہاں شہید مطہری مومن یہ جملہ کہتے تھے کہ اپنے تقویٰ کو آزمائش میں نہ ڈالیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نہیں میں اس میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکوں گا, میں ریاکاری کا شکار ہو جاؤں گا, جہاں خطرہ موجود ہو وہاں پنگا نہ لیں, وہاں اپنے آپ کو ذرا پیچھے کر لیں. ایک بہت بڑا نام ہے محقق متقی, جن کو کہا جاتا ہے محقق متقی, آخوند ملا عبداللہ شستری, بہت بڑے عالم تھے. یہ شیخ بہائی سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے. شیخ بہائی بھی ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہمارے, مجتہد بھی تھے اور انجینئر بھی تھے. شیخ بہائی مجتہد بھی تھے, مرجع بھی تھے, اور ساتھ میں انجینئرنگ کے بھی ماہر تھے, ماہر تعمیرات تھے. اگر کبھی آپ زیارات پہ جائیں اور اصفہان جانے کا موقع ملے تو اصفہان شہر کا پورا نقشہ شیخ بہائی کا بنایا ہوا ہے, اور سنا میں نے یہی ہے کہ اب بھی اگر شہر کو جب وہ بڑھاتے ہیں تو اسی نقشے کی ترتیب سے ہی شہر کو بڑھایا جاتا ہے. اب شیخ بہائی اس دور میں ظاہر ایک بڑی شخصیت تھی, محقق متقی. جب ان کے گھر گئے ملاقات کے لیے, بات چیت ہوتی رہی, تو نماز کا وقت قریب آیا. جب قریب آیا تو شیخ بہائی نے جناب محقق متقی سے کہا, قبلہ آپ یہیں پہ رکیے گا, نماز یہیں پڑھیں گے, آپ کے اقتداء میں جماعت کریں گے. شیخ بہائی محقق متقی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت میں ہم نماز ظہر پڑھیں گے. اب خاموش ہو گئے, کچھ دیر وہاں بیٹھے, اس کے بعد اٹھ کے شیخ بہائی کے گھر سے نکل کے چلے گئے. تو ان کے جو جاننے والے تھے وہ جانتے تھے کہ محقق جو ہیں یہ نماز اول وقت میں پڑھا کرتے ہیں, اور یہ بھی جانتے تھے کہ اب ان کے گھر سے جا کے جب یہ اپنی جگہ تک پہنچیں گے تو اول وقت ختم ہو جائے گا. تو بعد میں جب ملاقات ہوئی ان کے جو دوست وہاں پر موجود تھے, انہوں نے محقق سے پوچھا آپ تو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں, تو وہ شیخ بہائی کے گھر میں آپ نماز کے ٹائم پہ آپ چلے گئے. تو محقق نے کہا بات یہ ہے کہ جب شیخ بہائی نے کہا کہ آپ رکیں نماز پڑھتے ہیں ہم آپ کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے, کہتے میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ شیخ بہائی جیسا بڑا عالم میری اقتداء میں نماز پڑھے گا تو میں کتنا بڑا ہو جاؤں گا اس کے بعد. کہتے جب میں نے اپنے دل میں جھانکا اور مجھے یہ نظر آیا کہ میرے اندر اس طرح کی وہ ماحول بننے لگا ہے تو میں فوراً وہاں سے نکل گیا. اس دن اول وقت کی نماز تو چھوڑ دی لیکن اپنے نفس کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا. ہمیں اپنے نفس کو آزمائش میں نہیں ڈالنا. جب پتہ ہے کہ اس طرح کا کام کروں گا تو ممکن ہے کہ میرے اندر شہرت طلبی کا مرض آ جائے, ممکن ہے کہ میں ریاکاری کرنے لگوں. جہاں خطرہ محسوس ہو محقق متقی کی طرح وہاں سے چپ کر کے نکل جانا ہے. اپنے باطن کو اس وقت اس مرض کا شکار کروانے کے لیے سیدھا یوں کہوں کہ اپنی روح میں اس طرح کا خنجر اس طرح کا تیر نہیں مارنا کہ جو انسان کو اس طرح کی کسی مرض میں مبتلا کر دیں. نگاہ حرام کے بارے میں ایک جملہ یاد آیا, نگاہ حرام روح کو لگنے والے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جیسے ہمارے بدن کو کوئی تیر مارے, کھینچ کے کمان سے تیر مارے بدن میں پیوست, تو بدن کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا حرام نگاہ, نامحرم کی طرف دیکھنا حرام نگاہ. جس طرف دیکھنے کو اللہ نے منع کیا ہے اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ ہماری روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہماری روح میں ایک تیر لگ گیا ہے. اس قدر اذیت ناک ہے, اس قدر تکلیف دہ ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے میں اور آپ اپنے باطن کی تکلیف کو زیادہ گہرائی سے محسوس نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری دلچسپی کا موضوع نہیں ہے. ہماری دلچسپی کا موضوع ہمارا بدن ہے. ہلکا سا نزلہ بھی ہوگا تو پتہ بھی چلے گا اور اس کو اہمیت بھی دیں گے. لیکن باطن اگر آلودہ ہوتا ہے, باطن مریض ہوتا ہے, باطن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, اس کی طرف ہماری دلچسپی نہیں, ہماری توجہ نہیں ہے, ہم اس طرف دھیان نہیں دے رہے. وإلّا اگر کوئی دھیان دے تو انسان اپنی روح کے تڑپنے کو, اپنے باطن کی تکلیف کو اگر محسوس کرے پھر کبھی بھی وہ دوبارہ اس, کم سے کم انسان گناہ پر اصرار نہیں کرے گا. غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, اگر انسان کو اپنی باطنی تکلیف کا اندازہ ہو گیا دوبارہ مڑ کے کبھی اس غلطی کی طرف, اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا. ضروری ہے کہ اس کا احساس کرنا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض کی ہوئی ہے, اگر انسان کے آنسو خشک ہو جائے, آنکھیں خشک ہو گئیں, آنسو نہیں آتے, مظلوم کو دیکھ کے آنسو نہیں آتے, یتیم کی تکلیف دیکھ کے آنسو نہیں آتے, اور متاسفانہ یہاں تک بات چلی جائے کہ سید الشہداء کے مصائب میں آنسو نہیں آتے, نہیں آتے, تو پھر مسئلہ باطن کی بیماری کا ہے, اس کا علاج ضروری ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. پس عزیزان محترم, یہ موضوع قلب سلیم کا موضوع, اس عشرے میں اس پر آپ سے بات کرنے کا مقصد, پورا موضوع بیان کرنا مقصود نہیں تھا, نہیں ممکن ہے کہ ہم 9 مجالس کے اندر, کہ جس میں ٹوٹل جو ٹائم بیان کرنے کا اگر مصائب کا وقت وغیرہ نکالا جائے تو کل 9 مجالس میں 6-7 گھنٹے بنتے ہیں ٹوٹل. 6-7 گھنٹے کے اندر قلب سلیم کے موضوع کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن عشرے مجالس امام حسین علیہ السلام کا, بالخصوص یہ جو پہلا عشرہ ہے, یہ موضوعات کے تعارف کے لیے ہے کہ ہم مومنین کے سامنے موضوعات کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ یہ موضوع بھی آپ کی توجہ جس کی طرف ہونی چاہیے, تاکہ کیا ہو اس کے بعد باقی سال کے ایام میں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے مختلف محافل رکھی جائیں, دروس رکھے جائیں, ہفتہ وار کوئی نشست ہو, کوئی ماہانہ نشست ہو, تاکہ تسلسل کے ساتھ اس موضوع کو سمجھیں. اگلے محرم سے پہلے پہلے اس موضوع کے اوپر کافی کچھ سمجھ کے, پڑھ کے, سن کے, حاصل کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی جستجو کی جائے. یہ مقصد ہوتا ہے عشروں کے اندر موضوعات, نئے موضوعات آپ کے سامنے بیان کرنے کا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس یہ جو ایک نقطہ عرض کیا, ایک دعوت اس عنوان سے دینا چاہوں گا, بعض فیملیز نے جو میرے علم میں ہے کوششیں شروع کی کہ آپ اس عشرے پر محرم الحرام کی مجالس پر اکتفا نہ کریں, تسلسل کے ساتھ مستقل بنیادوں پر فیملیز کے اندر دین فہمی کے لیے کوشش ہونی چاہیے. جس طرح اپنی اولاد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کی دنیاوی تعلیم, عصری تعلیم کے لیے ان کو پہلے اسکول بھیجا جاتا ہے, پھر کالج بھیجتے ہیں, یونیورسٹی تک بھیجتے ہیں, تاکہ وہ دنیا کے اندر جو علوم نے ترقی کی ہوئی ہے ان سے اچھی طرح وہ آشنا ہو جائیں, اس سے آراستہ و پیراستہ ہو کر اپنی عملی زندگی میں ان علوم سے استفادہ کر سکیں. اس کے لیے کوشش اور محنت کی جاتی ہے. وہیں پر ضروری ہے اس بات کے لیے, یہ بات ضروری ہے, ناگزیر ہے کہ جہاں آپ عصری تعلیم کے لیے اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں وہیں پر ان کی دین فہمی کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے. نتیجہ اس کا بعض لوگ کرتے بھی ہیں لیکن وہ ایک مرحلے تک ہوتا ہے. ناظرہ بچوں کو سکھا دیتے ہیں, گھر میں بچوں کو قاری صاحب کو بلایا اور بچے کو ناظرہ پڑھا دیا, قرآن دیکھ کے پڑھنا آ جائے, یہ پہلا مرحلہ ہے. کیا بچے کو سکول میں ریڈنگ آنے کے بعد مطمئن ہو کر سکول سے واپس لے آئے کہ اب میرے بچے کو دیکھ کے پڑھنا آتا ہے؟ نہیں, بلکہ وہاں اگلے مراحل میں داخل کروائے جاتے ہیں, اگلی کلاس میں جائے گا اور سمجھے گا, گہرائی سے سمجھے گا, یہاں تک کہ تعلیم مکمل کرے گا. یہی کام کم سے کم ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے زیادہ ہو, نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر باقاعدگی سے بے شک ایک گھر نہ کر سکے. اگر کسی جگہ پر خدا نے ایک لطف کیا ہو, یہ بھی خدا کے الطافات میں سے ہے. شہروں کے اندر یہ جو عرض کرنے لگا ہوں, یہ بھی خدا کا خاص لطف ہوگا. اگر کسی شہر کے اندر مومنین کی آبادی کسی جگہ اکٹھے ہیں, فرض کریں 10-12 گھر ایک جگہ رہتے ہیں, یہ خدا کے الطافات میں سے لطف ہے آپ کے اوپر. اب یہ 10-12 گھر مومنین کے اگر ایک جگہ ہیں, تو انہیں چاہیے کہ مستقل بنیادوں پر دین فہمی کا کوئی سلسلہ شروع کریں. یہ 10-12 گھر مل کے کسی عالم دین کو بلا لیں, کسی طالب علم کو بلا لیں, ہفتہ وار, نہ ہو تو 15 روزہ, نہ ہو تو کم سے کم ماہانہ بنیادوں پر دین فہمی کا سیشن ضرور رکھیں, تاکہ جوان اپنے سوالات پوچھیں, ان کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں سوال کریں, نئے مطالب بیان ہوں, دین کے نئے موضوعات کو بیان کیا جائے, اگلے مراحل کی باتیں کی جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس طرح بچے کا عصری تعلیم میں اسکول اور کالج کے اندر وہاں اس کا لیول بڑھتا جائے گا, تو آپ نے اس طرح کے محافل کا انعقاد کیا, تو یہاں بھی آپ کے بچے کے دین فہمی کے لیول میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا, اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ معاشرے کے اندر بے دین کرنے کے لیے استعمار نے, دشمن نے جس طرح کے حربے اپنائے ہوئے ہیں, اگر دین فہمی بھی تسلسل کے ساتھ بڑھتی جائے تو کم سے کم اگلی نسل کے بے دین ہونے کا امکان کم سے کم رہ جائے گا. اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. لگتا ہے میں نے بہت مشکل کام کی دعوت دی ہے, آپ کی آواز صلوات سے انداز ہو رہا ہے. ذرا بلند آواز میں لہٰذا اذان محترم ضروری ہے. اس فرش اعضا پر موجود آپ تمام عزادار, ہماری مائیں بہنیں, آج جب آپ گھروں میں جائیں تو اس موضوع پر شب عاشور ضرور بات ہونی چاہیے گھر میں, کہ ہم سال کے باقی تمام ایام میں ان 10 دنوں کے علاوہ اپنی خود والدین, اپنی بھی اور اپنی نسل کی دین فہمی کے لیے, دینی موضوعات سمجھانے کے لیے, عقائد بتانے کے لیے, احکام سمجھانے کے لیے, اخلاقی موضوعات سمجھانے کے لیے, تاریخی موضوعات سمجھانے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں, کیا کاوش کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائیں. اگر نہیں کر رہے تو آج کی رات ہی عزم کر لیں, ارادہ کر لیں کہ ہم خود ایک فیملی شروع کریں, 5 فیملیز مل کے شروع کریں, 10-12 فیملیز مل کے شروع کریں. کریں ضرور, مستقل بنیادوں پر دین فہمی کی نشستیں ہماری ملت کے لیے ناگزیر ہیں, ضروری ہے بہت زیادہ. اگر آپ حالت دیکھیں, یہاں تک مسئلہ بنتا ہے کہ بنیادی مسائل تک کا نہیں پتہ ہوتا. اور شاید پچھلے پہلے بھی میں نے حدیث بتائی ہو, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا, جوان توجہ کریں اس حدیث پر, امام نے فرمایا, اگر مجھے کوئی شیعہ جوان ملے کہ جس کو دین کے بنیادی مسائل کا پتہ نہ ہو تو میں اسے 20 کوڑے ماروں گا. ہاں جی, 20 کوڑے اگر بنیادی مسائل کا پتہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ امام نے مار دیں کوڑے, اصل میں اہمیت بتا رہے ہیں, لیکن مطمئن بھی نہ ہو جائے کہ نہیں مارنے. اب امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے تو امام زمان تو ہے نا, موجود ہے, آنا ہے مولا نے. بنیادی مسائل کا اگر نہیں پتا ہے, عقائد کے بارے میں بنیادی معلومات نہیں ہیں, تاریخ کے بارے میں, سیرت کے بارے میں, احکام کے بارے میں, نہیں ہوگا جب تک کوشش نہ کریں, جب تک کوشش نہ کریں, جب تک کوئی نشست نہ رکھیں, جب تک کوئی کلاس نہ بنائیں. کیونکہ عزاداری میں, عشرے میں, مجلس میں ہم, یہ بھی خدا کا فضل ہے کہ آپ مومنین, ہم طالب علموں کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں, ہماری مجلس نسبتاً کلاس کی طرح کی ہوتی ہے. یہاں نکتے نہیں لگتے, یہاں داد و تحسین نہیں ہوتی, نہ میں آپ کی طرف اشارے کرتا ہوں, نہ آپ میری طرف اشارے کرتے ہیں. یعنی جو عموماً مجالس کا ایک ماحول ہوتا ہے وہ ماحول نہیں ہے, درسی مجلس ہے. یہ بھی خدا کا فضل ہے, اور یہ بھی آپ مومنین کی, آپ کے ظرف کے, اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے کہ آپ ہم طالب علموں کو سن لیتے ہیں اس طرح سے. تو آج بس گزارش یہ ہے, خواہش یہ ہے, پیغام یہ ہے کہ سارا سال ہمیں اس طرح کے محافل, اس طرح کے دروس, کبھی مجلس کے عنوان سے جمع ہو گئے, کبھی درس کے عنوان سے جمع ہو گئے, کبھی جشن کے عنوان سے جمع ہو گئے, حتمن ہو اور باضابطگی کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ دین فہمی کے سلسلے کو آگے لے کے بڑھے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. دوسرا پیغام میں نے عرض کیا تھا, چند پیغامات, ایک تو یہ پیغام تھا, دوسرا پیغام جلوس عاشورا کے بارے میں ہے. میں نے یہاں لاہور میں جو دیکھا ہے ابھی تک ماحول, تو ایک جملہ جو میں سنتا ہوں, جلوس پہ جانے کا مقصد, جلوس پہ کیوں جا رہے ہیں, جو میں نے اب تک سنا ہے, امید ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہوں گے, لیکن میں نے جو اکثریت سے سنا ہے جلوس پہ جانے کے لیے, وہ شبی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جلوس عاشورا شبی کی زیارت, اور شبی کی زیارت کر کے واپس آ جاتے ہیں. فلاں جگہ جا کے ہم نے زیارت کر لی اور زیارت کر کے واپس آ گئے. عزیز محترم, جلوس عاشورا شبی کی زیارت کر کے واپس آنے کے لیے نہیں ہے. جلوس عاشورا عاشور کے دن سڑک پہ آنا, اپنے سینے پہ ماتم کرنا, امام حسین کا نوحہ پڑھنا, اس 61 ہجری کے یزید کے اوپر برات کرنا اور موجودہ دور کے یزیدوں کے خلاف اعلان برات کرنا, اس لیے ہے جلوس عاشورا. حلقہ ماتم میں شامل ہونا ہے جلوس عاشورا میں. جلوس میں جائیں, جلوس میں جو ماتم ہو رہے ہیں اس میں شامل ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس حلقے میں آپ شامل نہیں ہو پائیں گے تو اپنا حلقہ بنا لیں الگ سے. میں نے جو دیکھا یہاں پر, اب ہمارے عموماً جو گلگت بلتستان سے تعلق, تو وہاں پر تو عاشور کا جلوس باقاعدہ, تو ہر علاقے کا اپنا اپنا حلقہ ہوتا ہے, شہروں کے اندر ہر محلے کا اپنا حلقہ ہوتا ہے, اس محلے کے اس علاقے کے لوگ اپنے حلقے میں باقاعدہ صبح عاشور سے لے کے غروب تک ماتم کرتے ہیں پورے سڑک پر چلتے ہوئے, اور شعار بلند کرتے ہیں, علم بھی ساتھ ہوتا ہے, شبی بھی ساتھ ہوتی ہے, لوگ جلوس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جلوس عاشورا میں جو جانا ہے میں نے اور آپ نے, ماتم کرنا ہے جا کر, حلقے میں شامل ہونا ہے. اب یہاں لاہور میں پچھلے سال جب جلوس پہ میں گیا تو میں وہیں دیکھا کہ اکثر جاننے والوں کو بھی دیکھا کہ وہ شبی کی زیارت کر کے واپس آنے والا عنوان تھا. ایک دوست ساتھ تھے, خدا انہیں ان پر اپنی رحمت نازل کرے, ان کو خدا آباد رکھے, میں نے انہیں بھی شامل کیا, ہم حلقے میں شامل ہوئے جا کے. وہ گلگت بلتستان کے جوانوں نے حلقہ اپنا الگ بنایا اور وہ جلوس کے اندر ماتم کرتے ہیں اپنے الگ حلقہ بنا کر, کیونکہ وہ کر رہے ہیں الگ حلقہ بنا کر. ہونا چاہیے فیصل ٹاؤن کے مومنین کا حلقہ ہونا چاہیے الگ سے, کہ جہاں پر فیصل ٹاؤن کے مومنین مل کے ماتم کر رہے ہیں حلقے کے اندر. مال ٹاؤن کے مومنین کا حلقہ ہونا چاہیے, ہر ایک جگہ کا حلقہ بنے, حلقے میں جا کے ماتم کریں, جو تھک جائے اس کی جگہ دوسرا لے لے, ترتیب کے ساتھ, نظم کے ساتھ. وإلا اگر جلوس کا مطلب, اب تو میڈیا نے بھی ہمیں, یعنی میڈیا نے بھی اس طرح کا الفاظ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا خبروں میں دیکھیں تو استعمال کرتے ہیں ذوالجناح کا جلوس. نا عزیز من, یہ ذوالجناح کا جلوس نہیں ہے, یہ حسین ابن علی کا جلوس ہے. اگر میڈیا کہتے ہیں ذوالجناح کا جلوس, وہ اس کے اوپر تکرار کرتے ہیں, بار بار ذوالجناح کے جلوس کی بات ہو رہی ہے. نا, ذوالجناح جلوس کا ایک حصہ ہے, یہ جلوس حسین ابن علی کا جلوس ہے, جو ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ہے, چاہے وہ ظالم 61 ہجری کا یزید ہو, آج کا امریکہ و اسرائیل ہو, یا امریکہ و اسرائیل کا ساتھ دینے والے ہوں, چاہے وہ مسلمان کی شکل میں ہوں, مسلمانوں کے اندر موجود منافقین کی شکل میں ہوں, حل من ناصری ینصرنا کی صدا پر لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ عاشور کے دن خود اور اپنے بچوں سمیت حلقہ ماتم میں شامل ہونا ہے, سڑک پر جانا ہے, جلوس کے ساتھ ساتھ ماتم کرتے ہوئے سفر کرنا ہے. اس سفر کرتے ہوئے یہ کہو کہ اے مولا حسین, آپ کی صدا حل من ناصری ینصرنا پر لبیک کہنے کے لیے میں روڈ پر آیا ہوں آج. لبیک یا حسین, جزاک اللہ. عزادارہ نے مولا ضروری ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اصل سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ جوان میرے جن کو پروردگار نے جوانی دی ہے, آپ کو زیب نہیں دے گا کہ آپ جا کر زبشبی کی زیارت کر کے واپس گھر آ جائیں, اے سی والے کمرے میں بیٹھ جائیں آ کے. نہ, عاشور کا دن پسینے بہانے کا دن ہے, عاشور کا دن اپنی انرجی کو دکھانے کا دن ہے. جلوس عزا میں شامل ہو جائیں. جلوس جب بیچ میں سے گزر رہا ہے, آغا پنائیان نے بہت سختی کے ساتھ ایک مجلس میں یہ بات کہی کہ کچھ لوگ جلوس بیچ میں ہیں, کچھ لوگ باہر کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے, عزاداروں میں شامل نہیں, بیچ میں شامل نہیں. آغا پنائیان کہتے کیا ہو بات, تم کیوں ان میں شامل نہیں ہو, تم کیوں حلقے سے الگ ہو رہے ہو, تم حلقے میں شامل ہو جاؤ. شہید قائد شہید عارف حسین الحسینی, وہ حلقے کے بیچ میں جا کے جوانوں کے ساتھ مل کے ماتم کیا کرتے تھے, اپنا امامہ اتارتے تھے, اپنی ابا اتارتے تھے اور حلقے کے درمیان میں جا کے ماتم کرتے تھے. حلقے میں جا کے ماتم کرنا ہے. عراق کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مجتہد کھڑے تھے, وہ جلوس آ کے گزرا, وہ جو ایک خاص جلوس جو سر پہ ماتم کرتے ہیں دوڑتے ہوئے, کہتے ہیں یہ جو مجتہد کھڑے تھے یہ دوڑ کے اس میں شامل ہو گئے اور ماتم کرتے ہوئے جانے لگے اور ان کے ساتھ گئے. بعد میں ان کے ساتھیوں نے کہا کیا ہوا, انہوں نے کہا میں نے امام زمان کو اسی حلقے کے اندر ماتم کرتے ہوئے دیکھا, میں نے امام زمان کو دیکھا کہ وہ اسی حلقے کے اندر ماتم کر رہے ہیں. پس اے عزاداران مولا, کل کے عاشور کے جلوس میں حتماً ہر ایک جائیں, ماتم کرنا ہے. تھک جائیں آرام کر لیں دوبارہ شامل ہوں, تھک جائیں آرام کریں دوبارہ شامل ہوں, جگہ اپنی بدل دیں. عزادار باری لگائیں کہ میں ابھی ماتم کر رہا ہوں آپ آرام کریں, میں تھکوں آپ آ جائیں, جگہ لیں میری, حلقہ ماتم کو خالی نہ ہونے دیں. اگر جلوس میں جو حلقہ ماتم بنا ہوا ہے آپ اس میں شامل نہیں ہو پاتے یا نہیں ہونا چاہ رہے تو آپ اپنا حلقہ الگ بنا لیں, شامل ہو جلوس کے اندر, ماتم ضرور کریں, یہ ضروری ہے. وإلا اگر جا کر شبی کی زیارت کر کے واپس آ گئے, عاشور کے دن کی عبادت پوری ہو گئی نہیں ہوئی. عاشور کے دن کی عبادت یہی ہے کہ نکلو شاہراہوں پہ, حسین کا نام لو, اپنے سینے پہ ہاتھ مارو, نوحہ پڑھو, مرثیہ پڑھو, خود گریہ کرو, دوسروں کو گریہ کرواؤ. حسین ابن علی کو دنیا کے سامنے تعارف کروانے کا عنوان ہے جلوس عاشورا. اس لیے آپ میں سے تمام عزادار بالخصوص جوان, کل کا جلوس شبی کی زیارت نہیں, جائیں ضرور شبی کی زیارت کریں, ہاتھ لگائیں, بوسہ دیں, اس کے بعد حلقہ ماتم میں شامل ہو جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس آخری بات اور آپ کی ذمت تمام, آج شب عاشور ہے, شب عاشور میں کچھ عبادتیں مفاتیح الجنان میں بیان ہوئی, کچھ نمازوں کا ذکر ہوا ہے, لیکن شب عاشور نسبتاً انسان کو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی رات ہے کہ میں آج رات اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھوں کہیں میرے وجود میں کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ جو حسین ابن علی کے عزادار میں نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ایک پیغام ہے شب عاشور کے بعد, آج کی رات میں خود کو ٹٹول کے دیکھیں, اپنے وجود میں دیکھیں, باطن میں جھانک کے دیکھیں, ہم سب ہماری مائیں بہنیں بھی دیکھیں ہمارے اندر کچھ ایسا ہے جو حسین ابن علی کے عزادار میں نہیں ہونا چاہیے. عقل گواہی دینے کے لیے موجود ہے, عقل رہنمائی کے لیے موجود ہے. اگر ہماری عقل یہ کہنا کہ یہ جو تمہاری عادت ہے یہ حسین ابن علی کے عزادار میں نہیں ہونی چاہیے, جس عادت کے بارے میں پتہ چل جائے کہ نہیں ہونا چاہیے, آج کی رات میں عزم کریں کہ مولا آپ کے صدقے میں اپنی یہ عادت آج کے بعد ترک کرنے والا ہوں, مولا آپ کے صدقے میں اس بری عادت کو آج کے بعد اپنے آپ سے دور کروں گا. ضروری ہے کہ آج کی رات میں بیدار رہنے کے بارے میں تاکید ہے اور اس کے ساتھ کچھ نمازیں بھی ہیں جو آپ مفاتیح میں دیکھیں گے, لیکن یہ عمل ضرور کریں رات کے کسی پہر میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے باطنی وجود کا جائزہ لے کر اپنی عادتوں میں سے جس عادت کو نکالنا چاہیے, کم سے کم سب سے پہلے یہ عادت تو نکلنی چاہیے, پانچ چھ بری عادتیں ہیں لیکن یہ کم سے کم ضرور نکلنی چاہیے. تو جو پہلے نمبر پہ نکلنی چاہیے آج کی رات, اس عادت کو خود سے جدا کرنے کا دن ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. تو مجھے بانیان کی طرف سے تاکید تھی کہ یہ اعلان آپ کی خدمت میں کروں. 16 محرم سے 20 محرم تک خمسہ ہے مجالس کا, 105 احمد بلاک گارڈن ٹاؤن میں, وہاں پہ مجھے توفیق ملی کہ وہاں پہ گفتگو کروں گا. 5 مجالس ہیں وہاں پہ, وہاں پہ شرکت کی دعوت ہے. اسی طرح 21 محرم سے لے کے 30 محرم تک, یہ جو یہاں اشتہار بھی لگا ہے او پی ایف سوسائٹی میں برادر عمران کے گھر میں اشرہ ہے, آغے غیوری صاحب اس میں گفتگو کریں گے. کچھ مجالس میں میری بھی شرکت ہے, اس کے لیے بھی آپ تمام مومنین کو شرکت کی استدعا ہے. اور کوشش کریں کہ پہلے 10 دن میں جس طرح مجالس میں شریک ہوتے ہیں, بعد کے مجالس میں بھی اسی طرح سے شرکت کی پوری کوشش کریں. عذر کوئی مجبوری آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن کوشش بھرپور ہونی چاہیے. درود پڑے گا محمد و آل محمد پر. پس اذان محترم, آج کی رات شب عاشور ہے. یہ رات حسین کے خیموں میں مولا حسین, آپ کے اصحاب, آپ کے بیٹوں کی آخری رات ہے. آج کی رات میں یہ خیمے آباد ہیں. اکبر موجود ہیں, عباس موجود ہیں, قاسم موجود ہیں, جھولے میں علی اصغر موجود ہے, اون محمد موجود ہیں, سفید ریش حبیب ابن مظاہر موجود ہیں. مولا حسین کی خدمت کرتے ہوئے جون موجود ہیں. رات آج کی رات ہے کہ جس میں حسین ابن علی اور آپ کے رفقا نے عبادت بجا لائی. یزیدی لشکر کے لوگوں نے کہا بعد میں, شب عاشور جب حسین ابن علی کے خیام سے گزر رہے تھے تو خیام سے مناجات کی آوازیں ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. مناجات کر رہے ہیں, راز و نیاز کر رہے ہیں. آج کی رات حسین کے خیموں کا یہ عالم, یہ انداز ہے. ایک جملہ کہوں, لیکن کل کی رات میں یہ انداز نہیں ہوگا ان خیموں کا. کل کی رات ہونے سے پہلے یہ خیمے جل چکے ہوں گے. نہ علی اکبر ہوں گے, نہ عباس ہوں گے, نہ قاسم ہوں گے. ہاں ان کے سر بریدہ جنازے مقتل میں ہوں گے, جن کے قریب میں نہیں معلوم علی کی بیٹی ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر یتیموں کا پہرہ دے رہی ہوں گی. اجرکم اللہ. بس آغاز آپ نے مصائب کا بڑے اچھے انداز میں کیا ہے, خدا اس گریہ کو قبول کرے. آج خواہش ہے مولا حسین کی مصیبت کے چند جملے عرض کروں. آج صاحب بھی ہیں, میں ان کو شامل کر کے ایک جملہ کہوں گا. ہم طالب علموں میں, میں اپنی بات اگر کروں, ہم مطالعے میں بھی مولا کی پوری شہادت نہیں پڑھ سکتے, تحمل نہیں ہو پاتا. اگر مولا حسین کی پوری شہادت مطالعے کے لیے پڑھنا چاہیں, تحمل نہیں کر سکتا انسان. جتنی مصیبتیں آئی ہیں نا مولا حسین پہ, ایک جملہ عرض کروں, کیوں حسین کی مصیبتیں زیادہ ہیں؟ کیونکہ یزیدیوں کے ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا. کوئی دفاع کرنے والا. علامہ نقن صاحب ایک روایت کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بچپنے میں امام حسین علیہ السلام نے جناب سیدہ سے آ کے کہا, اماں ذرا میرے دہن کو سونگ کے بتائیں, میرے دہن سے خوشبو نہیں آتی. بی بی نے کہا, میرے لال تیرے دہن سے تو مشک سے زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے. کہتے ہیں پھر اماں کیا وجہ ہے, آج جب میں نانا کے پاس تھا, بھائی حسن بھی تھے, نانا نے بھائی حسن کے دہن کا بوسہ لیا, جب میں نے اپنا دہن آگے کیا تو میرے گلے کا بوسہ لے لیا. جب سرکار آئے بی بی نے کہا بابا آپ تو بچوں میں تفریق نہیں کرتے لیکن آج آپ نے ایک اس طرح کا عمل کیا ہے کہ حسین پریشان ہو گیا ہے. پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا بابا حسین نے کہا کہ آپ نے حسن کے دہن کا بوسہ لیا. حسین نے کہا میں نے دہن آگے کیا تو نانا نے گلے کا بوسہ لے لیا. بابا آپ تفریق تو نہیں کرتے تھے. جب یہ کہا سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلے. کہا فاطمہ جبریل نے آ کے ایک نشانی بتائی تھی. جبریل نے کہا حسن کو زہر ملے گا, حسن کے بدن کا خون منہ کے ذریعے سے باہر آئے گا. میں نے حسن کے دہن کا بوسہ لیا. جبریل نے حسین کا گلا دکھایا, کہا قاتل کی چھری یہاں چلے گی. اور جہاں قاتل کی چھری لگنی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس مولا حسین جب تنہا رہ گئے مولا نے جنگ شروع کی. لیکن حسین ابن علی کی جنگ کا انداز اس طرح کا تھا کچھ دیر جنگ کر کے واپس پلٹ کے خیموں کے پاس آ کے بیویوں کو سلام کرتے تھے. السلام علیکم یا زینب کبریٰ, یا ام کلثوم, یا فاطمہ, یا رقیہ. اللہ اکبر. مولا حسین جنگ کر کے کچھ دیر کے بعد آ کے بیویوں کو سلام کر رہے ہیں, کچھ دیر کے بعد آ کے سلام کر رہے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب حسین کے علاوہ کوئی نہیں رہا ہے. تو واپس آ کے اپنی آواز سنا رہے ہیں کہ ابھی مطمئن رہو میں موجود ہوں. کچھ گہرے زخم لگے سید الشہداء کو, کچھ گہرے زخم لگے. ضرورت محسوس کی کہ لباس کو تبدیل کریں, ضرورت محسوس کی کہ ان زخموں پہ کوئی پٹی رکھی جائے, کوئی کپڑا رکھا جائے. سیدہ ثانیہ زہرا کے خیمے کے باہر آ کے آواز دی, السلام علیکم یا زینب. بی بی نے کہا بھائی خیمے میں آ جائیے. کہا زینب کوئی کپڑا مجھے دو تاکہ اپنے زخموں پہ رکھ لوں, زخموں پہ رکھ لوں پھر خیمے میں آتا ہوں. بی بی کہتی ہے بھیا خیمے میں آئیے میں اپنے ہاتھوں سے زخموں پہ مرہم رکھوں. کہا زینب نہیں چاہتا کہ میرے زخموں کو اپنی نظروں سے دیکھو. بھائی نہیں چاہتا کہ بہن زخموں کو دیکھے. عزادار علی کی بیٹی نے کہا حسین یاد نہیں ہے بھائی حسن کے جنازے سے جب تیر نکالے تھے میں تمہارے ساتھ ہی تو تھی, ذرا خیمے میں آئیے میں تحمل کروں گی. کہا مولا خیمے میں آؤ. کہا بھائی خیمے میں آئیے میں تحمل کروں گی, میں صبر کروں گی. داخل خیمہ ہو گئے. واقعی علی کی بیٹی نے صبر کیا, رکھے زخموں پہ مرہم. جب رکھے سید الشہداء نے کہا زینب کوئی ڈھونڈ کے مجھے پرانا لباس لا کے دو. وہ جو زخموں پہ مرہم رکھتے ہوئے تحمل کر رہی تھی جب کہا پرانا لباس لا کے دو تو زار و قطار رونا شروع کیا, سر پیٹنا شروع کیا. سید الشہداء نے کہا بہن ابھی تو تحمل کر رہی تھی اب کیا ہوا؟ کہا اما زہرا کی وصیت یاد آ گئی. اما نے کہا تھا زینب جب حسین پرانا لباس مانگے سمجھنا آخری دفعہ حسین کو دیکھ رہی ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سیدہ آپ کے گریے کو قبول فرمائیں. اے مولا امام زمان میں نہیں جانتا کہ آپ اس وقت کس جگہ مولا حسین کے مصائب پہ گریہ فرما رہے ہیں. مولا ہمارا پرسہ بھی قبول کیجئے گا. عزاداروں بس چند جملے اور عرض کروں گا. نکلے خیام سے, خیام سے نکلے اپنی سواری کے پاس آئے. صبح عاشور سے لے کے حضرت عباس کے جانے تک جو کوئی سپاہی میدان جانے لگتا تھا مولا حسین اسے سوار کرانے کے لیے اس کی سواری کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے, کسی کو سہارا دیتے تھے, کسی کے لیے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. اب جب حسین آخری دفعہ اپنی سواری کے قریب آئے ایک دفعہ دائیں دیکھا ایک دفعہ بائیں دیکھا. اور مقتل کا جملہ ہے جس جگہ اصحاب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اس طرف منہ کر کے آواز دی اَيْنَ أَنْتُمْ يَا فُرْسَانَ الْهَيْجَا, اے میرے شیرو کہاں ہو تم؟ جب تم میدان میں جانے لگتے تھے میں سوار کراتا تھا، دیکھو اپنے مولا کی غربت، تمہارا مولا تنہا رہ گیا ہے، سوار ہوئے مولا مقتل کی طرف جانا چاہا، ذوالجناح نے قدم نہیں بڑھایا، حسین اپنے رہبار سے کہنے لگے، اے میرے رہبار، میں نے واقعی صبح سے تمہیں بڑی زحمت دی ہے، میں جانتا ہوں کہ تم بھی بہت تھک گئے ہو، لیکن بس یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد تو میں زحمت نہیں دوں گا، بس یہ آخری دفعہ ہے۔ نہیں معلوم ذوالجناح نے کیسے اشارہ کیا ہوگا، حسین نے دیکھا ذوالجناح کے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے، تڑپ کے حسین گھوڑے سے اتر آئے، سکینہ کو اٹھایا، بیٹی کیوں رہوار کے پاؤں؟ بس ایک جملہ سنیے گا، زیادہ رو، سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کے گلے لگنا تھا، ایک دفعہ پھر آپ کے سینے سے لپٹنا ہے، میں نے آخری دفعہ آپ کے گلے لگنا ہے بابا۔ جملہ سنو گے، سکینہ کس قدر حساس بچی ہے، کس قدر احساس رکھنے والی بچی ہے۔ مولا نے کہا سکینہ بیٹا خیمے میں بھی تو بابا سے گلے لگ سکتی تھی، خیمے میں مل لیتی۔ کہا بابا خیمے میں چچا مسلم کی یتیم بچی آتکا بھی موجود۔ کہا بابا یتیم بچے تھے خیمے میں، آپ کے گلے لگ جاتی، کسی یتیم بچے کے دل پہ گرا نہ گزرے، اس لیے حسین نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ حسین کے سینے سے لگنے پر کچھ دیر کے لیے بچی نے آنکھیں بند کر لی، چند ہی لمحے گزرے ہوں گے، آنکھیں کھول کے سکینہ نے کہا بابا مجھے اتار دیں اپنے سینے سے۔ حسین نے اتار دیا، کہا بابا اب آپ میدان میں چلے جائیں۔ مولا حسین کہتے ہیں سکینہ کہاں ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ کے روکنا، کہاں کہنا کہ بابا میدان میں جائیں، کیا ہوا؟ اجرکم اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں شہادت تک پڑھ پاؤں گا، نہیں آپ برداشت کر پائیں گے۔ سکینہ کہاں ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹنا، کہاں کہنا کہ بابا میدان میں جائیں۔ رو کے کہنے لگی بابا آپ کے سینے پہ جب میں نے آنکھیں بند کی، دادی زہرا کو دیکھا، دادی نے بال پریشان کیے ہوئے، دادی نے کہا سکینہ حسین کو نہ روکو، میرا لال بڑا پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا گریہ قبول کرے آپ کا، سیدہ آپ کے آنسو کی حفاظت فرمائے، وہ جو رومال زہرا میں، رومال زہرا میں آنسو محفوظ ہوتے ہیں، آج کی رات کا گریہ اسی رومال میں محفوظ ہو جائے۔ اجرکم اللہ، چند جملے اور عزاداروں، بس چند جملوں کا تحمل کریں۔ گئے میدان میں، اب سید الشہداء نے جنگ شروع کی، حجت تمام ہو گئی ہے، حجت تمام ہو گئی ہے، اب امام نے جنگ شروع کی۔ یہ جنگ حجت خدا کی جنگ ہے، یہ شیر خدا کے بیٹے کی جنگ ہے، یہ حیدر کرار کے پروردہ کی جنگ ہے۔ ایسا حملہ کیا، یزیدی فرار کرنے لگے، حسین ان کو مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں اب کیوں بھاگ رہے ہو، آؤ نہ مجھ سے مقابلہ کرو میرے اکبر کو مارنے والوں، آؤ نہ میرے عباس کے بازو قلم کیے تھے، آؤ نہ مجھ سے مقابلہ کرو، کہاں فرار کرتے ہو، آؤ نہ مقابلہ کرو، میرے 6 مہینے کے بچے پر تیر چلایا۔ یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی, میمنہ میسرا پہ گرا, میسرا میمنہ پہ گرا, قلب لشکر تتر بتر ہوا, ایسا عالم ہو گیا, یزیدی ایک دوسرے کو تلواریں مارنے لگے. عزاداروں, جب تیر و تلوار کی جنگ میں جب کوئی شہ سوار ایسی بہترین جنگ کا مظاہرہ کرتا ہے تو پلٹ کے اپنے لشکر سے داد وصول کرتا ہے. جب لشکر کا یہ حشر کر دیا, حسین نے پلٹ کے دیکھا, داد دینے والا کون ہے؟ ارے جب کسی کو نہیں پایا, الکمہ کی طرف رک کر کے آواز دی, عباس ذرا اپنے مولا کو تو دیکھو. اجرکم اللہ. لڑتے رہے لڑتے رہے, عمر سعد کی آواز آتی ہے, حسین پر قابو نہیں پا سکو گے, تیروں کی برسات کرو, تیر مارو. جب تک تیر مارو عزادارو, روایت میں ہے 800 یا 8000, 800 بھی ہو تو تصور کر لینا, 800 تیر اندازوں نے ایک ساتھ تیر جوڑ کے جب تیر چھوڑے, ارے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. حسین کے بدن کا کوئی حصہ سلامت نہیں. میرا پورا ارادہ تھا کہ میں آپ کو 3-4 جملے سنا دوں, نہیں معلوم میں کر سکوں گا نہیں. سادات موجود ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, میں 3 جملے اور کہنا چاہتا ہوں. صالح ازدی نام کا ایک ملعون تھا, دیکھا تیر لگنے کے باوجود بھی سید الشہداء ذوالجناح سے نیچے نہیں اترے. شمر سے کہتا ہے میں حسین کو ذوالجناح سے گرانے جا رہا ہوں. ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گیا اپنا نیزہ لے کر, زہرا کے لال کا گھوڑا اس کے قریب سے گزرا, اس نے نیزے سے اسی جگہ وار کیا جس جگہ کو سیدہ اپنی جس جگہ کو سیدہ پکڑ پکڑ کے چلا کرتی تھی. حسین کے پہلو پہ نیزے کا وار کیا, ذوالجناح کی زین سے حسین دشت کربلا پہ پلٹ گئے. ایک جملہ کہوں, مولا حسین کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جو کسی شہید کی نہیں ہے, جب بھی کوئی سوار کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں میں سے اپنے گھوڑے میں سے گرنے لگتا تھا, مولا حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا. بھائیوں نے مدد کو پکارا, صحاب نے مدد کو پکارا, بیٹے نے پکارا, بھانجوں نے پکارا, بچیزوں نے پکارا, جو بھی پکارتا تھا حسین ابن علی اس کی مدد کے لیے پہنچتے تھے. اب ذرا عزاداروں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لو, حسین ابن علی ذوالجناح سے گرنے لگے, اب حسین مدد کے لیے کس کو پکارے, حسین کس کو آواز دے, ارے کوئی نہیں بچا. شاید مولا حسین نے آواز دی ہو, اما زہرا اب کوئی نہیں ہے جو حسین کی مدد کو آئے, بس ذرا اپنی گودی پھیلائیے. اجرکم اللہ. بس آخری دو جملے عزادارو, ختم ہو گئی میری ہمت. ایک تیر کا تذکرہ کروں گا, اس تیر کا ذکر ہر مقتل میں کیا گیا ہے, یہاں تک کہ شہید مطہری نے اپنے مقتل میں بھی اس تیر کا ذکر کیا. آپ نے 3 پھلوں کے تیر کا سنا, حضرت علی اصغر کو مارا گیا, اب آخری 3 پھلوں کے تیر کا تذکرہ سنو, شاید اس سے آگے پڑھ بھی نہ پاؤں. 3 پھلوں کے تیر میں سے ایک تیر وہ ہوتا ہے جس کی نوکیں سیدھی ہوتی ہیں, جو اگر پیوست ہو جائے کھینچ کے باہر واپس نکالتا ہے, جس کو لگے وہ نکال لیتا ہے. لیکن 3 پھلوں کے تیر میں, اب آپ نے سننا ہے سن لیں, برداشت کرنا ہے کر لیں, نہیں کرنا ہے نہ کریں, لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. 3 پھلوں کے تیر میں ایک تیر وہ ہوتا ہے جس کی باقی دونوں نوکوں کو موڑ دیا جاتا ہے, کہ جس کے سینے میں لگ جائے دوبارہ سینے سے واپس کھینچا نہیں جا سکتا. اور ملا نے وہ تیر نکالا جس کی نوکیں مڑی ہوئی تھی. ایک لعین نے پتھر اٹھایا,
میرے مولا کی پیشانی پہ پتھر مارا، حسین کی پیشانی پھٹی، خون نکلا، مولا نے اپنی قمیض کا دامن اٹھایا، پیشانی کا خون صاف کرنے لگے۔ عزاداروں، حرملا کو حسین کا سینہ نظر آیا، تین پھلوں کا تیر مارا حسین کے سینے میں تیر، مولا نے تیر کو سامنے سے کھینچنا چاہا نکالنے کے لیے، تیر نہیں نکلا۔ ایک دفعہ مولا نے آسمان کی طرف نگاہ کی،
بس آخری جملہ کہہ دوں، ایک عارف سے یہ جملہ سنا ہے میں نے، جب یہ تیر لگا مولا نے آسمان کی طرف نگاہ کی، پہلے تیر کو کھینچا کہ سامنے سے نکالوں، جب دیکھا سامنے سے نہیں نکل رہا، ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ کی۔ عارف فرماتے ہیں، جانتے ہو آسمان کی طرف کیوں نگاہ کی؟ شاید عالم ملکوت کی طرف اشارہ کیا ہو، شاید مولا مشکل کشا سے کہا ہو، بابا ذرا اماں کا رخ بدل دیجئے گا، بابا ذرا اماں کا رخ بدل دے، میں تیر کو پشت سے نکالنے لگا ہوں، سینے سے تیر نہیں نکلا۔
ارے پشت سے تیر کھینچا، خون کا برنالا نکلا، حسین نے کہا لا حول ولا قوت الا،
الا الا السلام على الحسين، السلام على الحسين، میرا سلام ہو مولا آپ پر، سلام ہو میرے مولا حسین پر، سلام ہو اس بہن پر جس نے اس سارے منظر کو 70 قدم کے فاصلے، اے عزادارو تمہیں سنتے ہوئے تحمل نہیں ہو رہا ہے، وہ جس نے 70 قدم سے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ۔